31 دسمبر سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ٹیکنیکل مسجد فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے تین قومیں تین عذاب. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813. یہیں سے شروع ہے.
اپنی قدرت سے رکھیں. ہر ایک کی الگ الگ مختلف. ہم نے بولتے اب ٹھیک ہے. سورج مکھی کا پھول رات کو سر جھکاتا ہے, جو ہی سورج کی آنکھ کھلتی ہے وہ بھی سر اٹھاتا ہے. جدھر سورج چلتا ہے ادھر وہ چلتا ہے, جدھر جدھر اس کا منہ پھرتا ہے وہ ادھر ادھر منہ پھیرتا چلا جاتا ہے. اس میں کون سمجھدار ایسا بیٹھا ہوا ہے جو اس کو سورج کے ساتھ ساتھ پھراتا ہے, تو پھر جن راتوں کے اس کا سر جھکا دیتا ہے. اس میں اس بے جان بیج میں یہ عقل کہاں سے ہے؟ جو ہی مکی کا سرتا بننے لگتا ہے اپنے اوپر چادریں چڑھانے شروع کر. ایک چادر لیتا ہے, دوسری چڑھاتا ہے, تیسری چڑھاتا ہے, 10-12 چادروں میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اوپر بال اگا لیتا ہے کہ اوپر سے کوئی ٹھونگ مار کے اندر سے نہ کچھ نکال لے. یہ فہم بصیرت مکی کے سرتے کی اپنی تو ہے نہیں. کپاس کا ٹینڈا جب پکتا ہے تو کھلنا شروع کر دیتا ہے, کھلنا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ نہ کھلے تو ہم اس سے نفع کیسے اٹھائیں؟ اور مکی کا چٹا ننگا ہو جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو سارے کبے لے جائیں گے, طوطے لے جائیں گے, ہمارے ہاتھ میں تو خالی چکے آئیں گے. تو ہم نے 2 سال سورج مکھی کاشت کی. ہمارے علاقے میں کپاس میں کافی نقصان پہنچایا, تو ہم دائیں بائیں کی فصلیں سوچی ہم نے, تو سورج مکھی کو کاشت کیا. تو میں صبح صبح جا کے دیکھتا تھا کہ چکر کیا ہے, یہ کیوں یوں چلتا ہے, تو یوں ہوتا ہے, یہ اتنا سمجھدار کیسے ہے. تو اس کے پھول کو جب دیکھا تو پھر یہ ساری بات سمجھ میں آئی کہ اس کے سامنے سارا بیج اگتا ہے. جو بیج اس میں سے نکالا جاتا ہے سارا اس کے یہاں ہوتا ہے. اتنا آپس میں وہ گتھا ہوا ہوتا ہے, گندا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اسے برابر سورج کی آگ نہ ملے تو یہ پکے گا نہیں, یہ نہیں پک سکتا. اس کے اندر نیچے تک آگ کو پہنچانے کے لیے سورج کی حرارت مسلسل پڑتی رہنی چاہیے. یہ تبھی پڑے گی جب اس کا منہ سورج کے ساتھ ساتھ چلے, ساتھ ساتھ چلے. اگر یہ سورج کے ساتھ سفر نہ کرے یہ پک نہیں سکتا. کیوں چلتا ہے؟ جب رات آتی تو اونھا کم ہو جاتا ہے. اس کے نیچے جو فوم ہے وہ کافی موٹا ہے. اگر یہ رات کو منہ کھول کے پڑا رہے تو شبنم اتنی اس کے اندر اتر جائے گی کہ سارا دن سورج وہ پانی سے کھاتا رہ جائے گا اور بیج پھر بھی نہیں پکنے پائے گا. تو جو ہی رات ہوتی ہے اپنے اوپر چادر کر کے سر جھکا لیتا ہے, جن دن چڑھتا ہے چادر اترا کے سورج کا طواف شروع کر دیتا ہے. یہ بیج کی فہم ہے یا کسی خالق کی فہم؟ الخالق الباری المصور, کوئی ہے جو یہ سارے نظام بناتا ہے اور چلاتا ہے. تو یہ سارا اس کا بنا ہوا ایک نقشہ اور نظام ہے. اس میں اللہ کا ایک محکم قانون چل رہا ہے. اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس قانون کے سامنے سب کا سر جھکا ہوا ہے. اور وہ قانون کیا ہے؟ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. میرے بندے جب میری مان کے چلتے ہیں تو میں راضی ہو جاتا ہوں, جب راضی ہوتا ہوں تو پھر میں برکت دیتا ہوں اور پھر میری برکت کی کوئی حد نہیں رہتی. بہنی ادا ہوتی تو عدد تو جب لوگ میرے نافرمان ہوتے ہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. ویزا غبت تو لعن تو جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں. و ان اللعن سمینی تب لوگ استاد امن الولد اور پھر میری لعنت پشت در پشت چلتی رہتی ہے. جیسے جیسے نافرمان نسلیں آتی رہتی ہیں ویسے ویسے میری لعنت ان سے برستی رہتی ہے, برستی رہتی ہے, برستی رہتی ہے. تو یہ ایک اللہ کا قانون ہے. اسی قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور اس کائنات کی ساری ترتیبوں کو ہمارے اعمال کے ساتھ جوڑ دیا. جب ہمارے اعمال بگڑتے ہیں تو کائنات کی نظام درہم برہم ہوتا ہے. جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ نظام سلجھتا ہوا ہمارے موافق بن کے چلتا ہے۔ یہ پانی جس نے ابھی نکل کر لاکھوں انسانوں کو ایک رات میں سلا دیا، یہی پانی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے راستے دے کے کھڑا ہو گیا۔ بحیرہ قلزم، کتنا لمبا سفر، پیچھے فرعون آ گیا، آگے سمندر آ گیا، تو بنو اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، بس ہم مارے گئے، پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ابھی مجھے راستہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فضرب بعصاک البحر، لاٹھی مارو سمندر پر، دشمن پہ وار کرنے کی بجائے تھا سمندر پہ وار کرو۔ سمندر پہ وار کیا، فانفلق البحر، راستے بنتے چلے گئے، سمندر پھٹ گیا اور پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ فکان کل فرق کالطود العظیم، سارے کے سارے وہ جو بارہ راستے تھے ان کے بیچ کا پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی ٹیلا ہوتا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کو اتار دیا، پیچھے فرعون بھی اندر اترا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے وہ بھی آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ بھی آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون، ایسے رہنے دو جیسے یہ پانی کھڑا ہوا ہے، تم نکل جاؤ گے وہ اتر آئے گا، تیرے سامنے سب کو ڈبو دوں گا۔ جب یہ سارے نکل گئے اور وہ سارا لشکر سمیت اندر اتر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، ہم نے اس کو اور اس کے سمندروں کو، اس کے لشکروں کو پکڑا اور اٹھا کے پانی کے حوالے کے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس انسان کے گرد گھوم رہا ہے کہ نافرمانی پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، فرما برداری پر اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہوتا ہے اور کائناتی نظام موافقت کرتا ہے۔ یہ جو سمندر کی موج اٹھی ہے یہ اللہ کا ایک اعلان ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، مجھے راضی کرنے کا فکر کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے تین بڑی قوموں کو پانی کے عذاب سے مار دیا، فکلن اخذنا بذنبہ، پہلے پچھلی قوموں کا قصہ سنا کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ایک کو پھر میں نے پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے، منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، منہم من اخذته الصیحۃ، منہم من قصفنا به الارض، منہم من اغرقنا، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن الناس انفسہم یظلمون۔ جب لوگوں کی نافرمانیاں حد سے آگے چلی گئیں تو کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، ارسلنا علیہ حاصبا، جو اللہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، میں تمہیں زمین میں تنسا دوں یا آسمان سے پتھر برسا دوں تو مجھے روک لو۔ تو حیرت یہ کہ پتھر برس کیوں نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمارے 500 میل اوپر چلے جاؤ تو ہوا ختم، تھوڑا سا اور اوپر چلے جاؤ تو کھڑا وہاں کھڑا پتھر ہیں جو خلا میں گردش کر رہے ہیں، ایک چنے کے دانے سے لے کر لاکھوں ٹن وزنی، کروڑوں ٹن وزنی پتھر ہیں جو فضا میں یوں گردش کر رہے ہیں، یہ گردش کر رہے ہیں۔ یہی پتھر تھے جن کو اللہ پہلی قوموں کی طرف یوں کر دیتا تھا، اور وہ جب نیچے آتے تو ان کے اوپر برستے تھے، قوم لوط پر جیسے اللہ نے پتھر برسائے اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو برسایا۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، منہم من اخذته صیحہ، فرشتے کی چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے، صالح علیہ السلام کی قوم پر فرشتے نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، نیلے کالے ہو کے ختم ہو گئے۔ منہم من خسفنا به الارض، زمین میں دھنسا دیا۔ کتنی قومیں آئیں، قارون کا قصہ مشہور ہے، جیتا جاگتا زمین میں چلا گیا، شہروں کے شہر زمین میں چلے گئے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام قبل مسیح، پمپائی جو جزیرہ تھا روم کا 30,000 کی آبادی کا، سارا اللہ نے اس کو آگ اور راک اور پتھروں کے اندر دبا دیا، ایک انسان اس سے زندہ بچ کے نہ نکل سکا۔ منہم من اغرقنا، کئیوں پر ہم نے پانی چھوڑ دیا۔ یہ پانی کی پکڑ آج نہیں ہے، سب سے پہلی پکڑ نوح علیہ السلام کی قوم پر آئی، جنہوں نے اللہ کا مذاق، اور جیسے آج مذاق اڑا رہے ہیں، جیسے آج کی دنیا مذاق، نافرمان تو بڑی دنیا آ رہی ہے, اسے مذاق اڑانے لگ جانا یہ کبھی کبھی ہو, پہلے بھی ہوا ہے, آج ذرا زیادہ ہو رہا ہے کہ انہی کا مذاق اڑانا ہے اور شریعت کا مذاق اڑانا یہ معمولی قصہ نہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم تو نافرمان تھی, لیکن جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, کہاں ہے وہ تیرا عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے, لے آنا لَتَعْلَمُنَّ لَوْ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا, یہ غریب غریب لوگ تو تیرے ساتھی ہیں تو ہمارا کیا بگاڑ رہے ہیں, یہ سارے غریب مسکین لوگ تیرا ساتھ دے رہے ہیں تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے, لو لو 950 برس تو تھوڑی مہلت تو نہیں, جب السلام تھک گئے 950 سال, ہم تو ایک گشت نہیں کرتے 950 سال ایک شخص گلیوں میں پھرا اور پھرا اور پھرا اور مار کھا 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 کے بے دم ہو کے گر جاتے تھے, ان کی قوم کے لوگ ان کو اٹھا کے ان کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے, صبح اٹھتے تو پھر وہی گلیاں وہی پتھر وہی گالیاں وہی دعوت, یہ 950 سال کہانی چلی, تھک گئے تو پھر اللہ سے بیٹھ کے بات کی, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اللہ کو نوح علیہ السلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو ہمارے قرآن کا حصہ بنایا, تو جو جو نوح علیہ السلام نے کہا سارا قرآن نے نقل کیا, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, یا اللہ دن رات ہی تیرا کام کیا, آگے کیا ہوا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میری بات سن کر اور تجھ سے دور ہو گئے بھاگ, پھر کیا ہوا, انی کلما دعوتہم لتغفر لہم, میں جب بھی ان کو بلاتا تو تو انہیں معاف کر دے, جعلوا اصابعہم فی آذانہم, کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ جاتے تھے, یستغشوا ثیابہم, پھر ڈھانپ لیتے تھے, اخر وستقبر استقبارہ, تکبر میں اور آگے ہو جاتے تھے, آپ میرے سامنے ایسے قانون میں انگلیاں دے کے بیٹھو میں بات کر سکتا, اس مجمع سے نوح علیہ السلام بات کرتے تھے, اور جب وہ قانون میں انگلیاں دیتے تو نوح علیہ السلام نے کہا ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں زور زور سے بولتا تھا, ثم انی اعلنت لہم, چیخ چیخ سے ان کو سناتا تھا, فاسررت لہم اسرارا, پھر ایک ایک آدمی کے پاس جا کر اس کی منت کرتا تھا, انہوں نے کیا کہتا تھا, فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں ان سے کہتا تھا اللہ کی مان لو بڑا مہربان ہے, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, بارشیں بر وقت کرے گا, خوبصورت مسلادار کرے گا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اولاد میں مال میں برکت دے گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, باغات لگائے گا نہریں چلائے گا, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تم اس اللہ کو وہ عزت کیوں نہیں دیتے ہو, وقد خلقکم اطوارا, جس اللہ نے تمہیں مختلف شکلوں سے نکال کر تمہیں یہ انسان بنایا, الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, اللہ فرمان کو یہ بھی کہتا تھا اوپر کھلا آسمان تو دیکھو کیسے بنا ہوا ہے, وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا, اس میں سورج چاند کی گردش کو دیکھو کیسے رب نے اس کو چلایا ہے, واللہ انبتکم من الارض نباتا, تمہیں تمہارے رب نے زمین سے نکالا ہے, ثم یعیدکم فیہا, یہیں لوٹائے گا, ویخرجکم اخراجا, یہیں سے نکالے گا, واللہ جعل لکم الارض بساطا, تمہارے رب نے تمہیں زمین بچھا کے دی ہے, لتسلکوا منہا سبلا شجاجا, تاکہ تم راستوں پہ چل سکو, زندگی کا سامان مہیا کر سکو, یہ نوح علیہ السلام نا یہاں تک بات جب پہنچائی تو اللہ تعالیٰ کو یہ سارا دکھڑا ایسا پسند آیا کہ آگے اللہ نوح علیہ السلام کا خود ترجمان بن گیا, وقال نوح وقال نوح, یہ جو جملے کا اضافہ ہے وقال نوح, پھر نوح نے مجھے یہ کہا, پھر نوح آنے کے پیچھے آ چکا ہے, قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, نوح نے کہا یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا, اس کے بعد وقال نوح, اس کی بظاہر ضرورت کوئی نہیں ہے, یہ قال نوح کیوں آیا ہے کہ اللہ کو یہ بات ایسی پسند آئی, جیسے مطلب میرا بیٹا ماشاءاللہ یہ کہہ رہا تھا, میرے بیٹے نے یہ کیا, میرے بیٹے نے یہ کیا, میرے بیٹے نے یہ کہا, تو آدمی فخر سے کہتا ہے وقال نوح، محبت سے بھی کہتا ہے، فخر سے بھی کہتا ہے، تو وقال نوح، نوح علیہ السلام کی یہ فریاد اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ آگے اللہ کو ترجمان بن گیا تو وہ میرا نوح ہی کہہ رہا تھا، رب انہم عصونی، کہ اللہ انہوں نے میری بڑی نافرمانی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، یہ پاگل ان کے پیچھے چلے جنہوں نے ان کو برباد کر دیا، میری نہ مانی انہوں نے، انہوں نے ان کی مانی جنہوں نے ان کو برباد کر دیا۔ دیکھو یہ آج کی آیت کیسے فٹ آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے نہیں مان رہے، یہ ان کی مان رہے ہیں جنہوں نے ان کو برباد کر دیا۔ مکرو مکرن کو بارا، اے اللہ انہوں نے ہر ہر تدبیر کو تیری نافرمانی میں استعمال کر، بڑے بڑے مکر و فریب کیے، وقال اللہ تذرن آلہتکم، وہ کہنے کہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یعوق ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، اے اللہ یہ پکے ہو گئے، یہ پانچ جو تھے نا، پانچ بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے پہلے، بڑے اللہ والے لوگ تھے، تو وہ یعوق تھا، یعوق تھا، ود تھا، سواع تھا، یعوق، یعوق اور نصر، یہ پانچ لوگ۔ سب سے پہلے جو تصویر کشی شروع ہوئی جس سے کفر آیا، اس لیے تصویر کشی حرام ہے کہ یہ آگے شرک تک ذریعہ ہے۔ لوگ ان کو بیٹھ کے یاد کیا کرتے تھے، وہ ہمارے بڑے بزرگ ہوتے تھے، بڑے اللہ والے ہوتے تھے۔ ایک دن شیطان آیا، کہنے لگا یار وہ تمہیں بڑے یاد آتے ہیں، تمہیں ان کی تصویریں نہ بنا کے دے دوں تو تمہارا دل ٹھنڈا رہے گا؟ کہنے لگا ہاں ہاں یار بنا دو، ان کی تصویریں بنا کے دے دیں۔ ایک نسل کو اس سے گزار لیا، اگلے کے پاس آیا کہ یہ تصویریں تو پرانی ہو جاتی ہیں، میلی ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، تم ان کی مورتیں نہ بنا دوں تو پکا پکا کام ہو جائے گا، ہر وقت ان کو یاد کرو گے۔ ان کو ہاں بھائی بنا لو، میں مورتیاں لا کے رکھ دی ان کو بنا کے۔ ایک نسل کو گزار دیا، اگلی نسل کو کہنے لگا تمہارے تو رب بھی یہی ہیں، تمہارے پیو داتا اسی کو پوجا کرتے تھے، ان کو ان کے آگے گرا دیا۔ تو جو چیز آخر میں جا کر ذریعہ بنی کسی بھی ہلاکت اور معصیت کا، اس کو اللہ شروع میں ہی روک لیتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک ذریعہ ہے اس سطح تک پہنچنے کا، اس کو لگ ہم کسی بزرگ کی فوٹو تو بڑی عقیدت سے رکھتے ہیں، اور ویسے کوئی فوٹو تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ شرک کے جراثیم ہیں۔ تو تصویر تو دونوں کی حرام ہے، چاہے کسی بزرگ کی ہو چاہے کسی نافرمان کی ہو، دونوں ہی دونوں کے لیے، نہ اس کے لیے اظہار عقیدت ہے نہ اس کے لیے اظہار عقیدت، دونوں کے لیے حرام۔ لیکن کسی بزرگ کی تصویر ہوگی، ہمیں حضرت صاحب کی فوٹو لکا کے رکھی ہوئی، بوٹ ہوئے سے نکال کے جگہ، تو بڑی عقیدت سے رکھے گا، اور دوسری اخبار کی فوٹو اٹھا کے ادھر پھینک دیتے ہیں، ادھر پھینک دیتے ہیں، ادھر پھینک دیتے ہیں۔ دونوں ہی کی بے ادبی ضروری ہے، اس کی بھی اس کی بھی، کیونکہ یہ جراثیم ہے جو شرک تک پہنچا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر وہ چیز جو کسی بھی طرح انسان کو اللہ سے دور کرے، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل نفرت۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال عرض کی ہے کہ یہ وہ یہاں سے بت پرستی داخل ہوتی ہے، اسی طرح اس قوم میں داخل ہوئی تھی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تفسیر ہے، دیکھیں ہمارے بزرگوں کی تفسیر، وہی تصویر آگے تصویر کی محبت، آگے تصویر پرستی میں ہوئی، پھر بت پرستی میں تبدیل ہوئی، اسی طرح شیطان نے ان کو پٹڑی سے اتارا۔ تو کہنے لگے یا اللہ یہ کہہ رہے تھے ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، تو ابھی نوح علیہ السلام نے دعا نہیں کی، خالی یہاں کہا وقد اضلوا کثیرا ولا تجد الظالمین الا ضلالا۔ اس کے آگے نوح علیہ السلام نے جو مانگنا تھا نا، اس مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ کا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ ہم نے نوح تیرے کہنے سے پہلے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وقت نہ الفل، چلو کشتی بناؤ، خشکی میں کشتی بننا شروع ہو گئی، اب وہ سارے حیران ہو، یہ کشتی کہاں چلے گی بھائی، اس کا پانی کہاں سے آئے گا؟ کلما مر علیہ ملک من قومہ سخروا منہ ویسمع الفلک، وہ کشتی بنا رہے ہیں، گزرنے والے مذاق اڑا رہے ہیں، ذرا یہ کون سے سمندر میں چلے گی، یہ کون سے دریا میں چلے گی؟ انہوں نے علیہ السلام کہیں آج تم مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، آج تم ہمیں ہمارا تمسخر اور استہزاء کر رہے ہو، کل ہم تمہارا کریں گے، تھوڑے دن انتظار کرو، تھوڑے دن انتظار کرو۔ کشتی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا اب لے لو، جوڑا جوڑا لے لو، خود من کل زوجتین، جوڑا جوڑا دو، ہاں الا امرأتک الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے جن پر تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو جوڑے جوڑے کو اٹھا کے اندر ڈالا۔ ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چکر ہو رہا ہے۔ ایک ایسی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے چیونٹی کا جوڑا رکھا، چیونٹی کا، اور سب سے آخر میں کھوتا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا چڑھ جا، وہ کھڑا ہوا، دو ٹانگے اندر دو باہر، وہ بھائی آ جا، وہ آئے ہی نہیں، پھر دوسری دفعہ کہا آ جا، پھر بھی نہیں آیا، تیسری دفعہ کہا ادخل بلونا کا شیطان، آ جا چاہے تیرے ساتھ شیطانی کا نہ ہو، تو اچھل کے اندر آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا جی شیطان دم پکڑ کے کھڑا ہوا تھا، اندر آنے نہیں دے رہا تھا، جب آپ نے اس کو اجازت دیا وہ بھی تشریف لے آیا، اس کو بھی اس دن پناہ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے ایک ایک سارے جوڑے نہیں تھے، کچھ کچھ کشتی اتنی بڑی تو بنے نہیں سکتے کہ سارے جہان کا جوڑے، ان کل ان دو جہ نہیں، مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کا جوڑا جو، کچھ ضرورت کی چیزوں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کا حکم دیا، حتی اذا فارت تنور، ایک تنور میں سے پانی نکلنا شروع، تھوڑا تھوڑا، پانی کیسا ہے، شوں شوں کرتا وہ باہر آیا، گرم پانی نکلا، گرم تنور، تھوڑا سا بھی ختم ہو جائے، تھوڑا سا بھی ختم ہو جائے، وہ جو ابلنا شروع ہوتا ہے ایک دم آسمان پہ زبردست بجلیاں کوندنے لگی، بادل نہیں تھے، فقطحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ نے سیدھا سخت پانی آسمان سے پھینکا۔ اور حضرت علی کا ارشاد ہے انا لما طغى الماء، پانی ہمیشہ فرشتے کی لگام میں ہوتا ہے، فرشتہ اس کو لگام دے کے چلتا ہے، صرف ایک دن پانی بے لگام ہوا جس دن نوح علیہ السلام پہ برسایا گیا، تو اس دن پانی بے لگام تھا، اس کو اللہ کنٹرول کر رہا تھا، فرشتے کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ گئی تھی۔ انا لما طغى الماء، جس دن پانی سرکش ہوا، اس پر وہ فرشتہ جو پانی کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ہاتھوں سے پانی کی لگام چھوٹ گئی تھی، اللہ کے براہ راست امر کے ساتھ وہ پانی چل رہا تھا۔ تو اوپر سے ففتحنا ابواب السماء، پھر تو فجرنا الارض عیونا، رومے رومے سے پانی نکلنے لگا، زمین کا رواں رواں سے ابلنے لگا، ابلنے لگا، ابلنے لگا، پانی ایک سندھ تیز طوفان، تو ادھر بھاگا تو ادھر بھاگا تو ادھر بھاگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کسی پہ اللہ ترس کھاتا تو اس عورت سے کھاتا جو بھاگ بھاگ بچے کو گود میں لیے ایک بلند پہاڑ پہ چڑھی، اس سے آگے اور کوئی بلند قلعہ نہیں تھا، پہاڑ نہیں تھا، پانی نیچے سے اٹھا ہے، اس نے اس کو جکڑا ہے تو آگے کوئی راستہ نہیں، تو وہیں کھڑی بے قرار پانی اوپر آتا گیا آتا گیا، جب سینے تکا تو اس نے بچے کو یہاں کر لیا، جب گردن تکا تو اس نے بچے کو ایسے دونوں ہاتھوں سے اوپر کر لیا، یہاں تک کہ پانی نے بچے کو بھی چھین لیا اور اس کو بھی اکھاڑ دیا، کسی اس کو بھی اللہ نے زندہ نہ چھوڑا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے تین آدمی غار میں چھپے اور جا کے اوپر پتھر دے لیا کہ اب یہاں تو پانی نہیں آئے گا، بچ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو تیز پیشاب آیا، اور وہیں جو پیشاب کرنے بیٹھے تو اللہ نے پیٹ کا پانی چلا دیا، اپنے پیشاب میں ہی غرق ہو کے اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو پانی کے عذاب میں پکڑا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، سامنے بیٹا کھڑا ہوا تھا، ادھر آ جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جا۔ معا کا جو لفظ ہے نا، معا، یہ بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا پتہ نہیں، وہ سمجھتے تھے مسلمان ہیں، اس لیے اس کے لیے دعا کی۔ اگر کہتے ہیں نا لا تکن من الکافرین، من اگر من کا لفظ ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم ہے یہ کافروں میں سے. مع الکافرین کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کی خبر نہیں ہوئی, وہ نفاق کے ساتھ چلتا رہا, نفاق کے ساتھ اندر میں کفر تھا, زبان سے کلمہ ایمان تھا. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کا ساتھی مت بن, کافروں کا ساتھی مت بن. تو وہ تو پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو پھر نوح علیہ السلام پہ اکڑ اکڑ ہو یہ تو لگتا ہے وہ نہیں, لیکن پھر بھی باپ باپ ہوتا ہے. شاید یہ ہے کہ ایمان والوں میں سے, لیکن نافرمانی کی وجہ سے کشتی بنی چڑھ رہا, جب پانی میں اٹھایا اور اس کو سر کے بل اپنے اندر لیا, سانجے اوپر چلے گئے, لگا یا اللہ ان وعدک حق ان ابنی من اہلی, یا اللہ یہ تو میرے اہل میں سے ہے, ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق, یا اللہ تو نے کہا تھا اہل کو بچاؤں گے تو میرے اہل میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اللہ نے بتایا کہ انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح, نہیں نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, تیری آل میں سے نہیں ہے. اسی آیت کے تحت اللہ کے نبی کا فرمانے, میری آل وہ ہے جو میری فرما بردار ہے, میری آل وہ نہیں ہے جو میری نافرمان ہو. نہیں تیرا فرما بردار نہیں, تیرے ماننے والوں میں نہیں, پر پانی چڑھا دیا اللہ. یہ پہلی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب میں پکڑا اور انہیں تباہ و برباد کیا اور دنیا کے آباد حصے پر پانی چڑھ گیا. پھر دوبارہ جو اللہ تعالیٰ کا دوسری جو مشہور قوم کو پانی کے عذاب میں پکڑا تو فرعون کی قوم تھی, مصر کے قبطی اور فرعون, جن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے سمندر کے حوالے کیا اور باقیوں کو تو نوالہ بنا دیا مچھلیوں کا. لیکن بنو اسرائیل ڈر ہوئے تھے فرعون سے, کہنے کہ جب تک اس کی لاش نہ دیکھیں ہمیں چین نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اچھالا اور باہر نکال دیا, کنارے پہ پڑا ہوتا تھا وہ پڑا ہوا زمین, تسلی ہوئی جناب تسلی ہوئی. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا فلیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے, آنے والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے خدائی کا دعوے دار. تیسری قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب سے پکڑا وہ قوم سبا ہے, یمن کی بہت خوشحال قوم. یمن سے لے کر شام تک انہوں نے ایسا راستہ بنایا ہوا تھا جو سمندر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, تہامہ کے پہاڑوں کے ساتھ اور یمن کے اور یمبو کے ساتھ چلتا ہوا ملک شام میں جا کے یہ داخل ہو جاتا تھا. اس سارے راستے کو انہوں نے ایسا سرسبز بنایا ہوا تھا اپنے خوبصورت ٹیکنالوجی سے کہ کسی جگہ بھی قافلوں کو زاد راہ کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا اللہ تعالیٰ نے وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین, امن کے ساتھ اس میں چلتے تھے. تو وہ جو نافرمان ہوئے انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا, اس ڈیم سے نو نہریں نکالی تھیں. دنیا کا بڑا ڈیم ہمارا کربیلا سب سے بڑا ڈیم ہے, یا روس میں ایک بڑا ڈیم ہے, تو ان کا ڈیم جو تھا اس سے نو نہریں نکالی تھیں, نو نہریں, اتنی بڑی بلا انہوں نے بنایا تھا. ہمارے ڈیم سے دو چار نہریں نکل رہی ہیں, نو نہریں نکال سارے یمن کو سیراب کر دیں. پورے ملک یمن میں ایک بارش ٹکڑا خشک زمین کا نہیں تھا, اور ایسی ہوا چلتی تھی کہ جتنے مچھر اور کھٹمل پسٹو سب اس ہوا کے لگتے ہی مر جایا کرتے, کوئی بیماری نہیں. اور یمن میں قافلے داخل ہونے والوں کو اجازت تھی, جہاں سے مرضی توڑ کے کھاؤ, تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں. اور جو یہ جو دار چینی آپ لوگ ڈالتے مسالہ میں طور پر نا اپنے سالن میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے, دار چینی کی لکڑی پر وہ سالن پکایا کرتے چولہوں میں جلاتے. یہ اگربتیاں جو ہم جلاتے ہیں اگر ایک لکڑی ہے, اگرچہ یہ وہ نہیں ہوتی ایسی انہوں نے مصنوعی سے بنایا تھا, لیکن اگر ایک لکڑی کا نام ہے خوشبودار, وہ لکڑی ان کے چولہوں میں جلائی جاتی تھی دیگیں پکانے کی. اور عود ایک لکڑی ہے جو بڑی مہنگی ہے, دنیا کی سب سے مہنگی لکڑی ہے عود, اس کے اندر خوشبودار تیل ہوتا ہے جس سے عطر بنتا ہے. وہ لکڑی وہ چولہوں میں جلاتے تھے آگ جلانے کے لیے. ایسی زبردست قوم تھی, عدم کے قریب سے جب گزرتے تھے بحری جہاز کئی کئی سو میل تک سمندر میں خوشبو ہوتی تھی. یمن کے باغات سے ہوائیں جب گزرتی تھیں تب چلتی تھیں سمندر کی طرف تو کئی سو میل تک سمندر خوشبودار ہو جاتا. پھر اللہ نے ان کو پکڑا پانی کے عذاب میں, فأعرضوا, پکڑ گئے. ملکہ سبا سے ان کا عروج ہے. ملکہ سبا نے وہ بہن بنوائے اور وہ سارا پاپاشی کا نظام, لوگ فرما بردار. جیسے جیسے پیسہ آتا گیا, نافرمانی آئی, پھر وہ بگڑے, پھر وہ اکڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں وہ ڈیم توڑا. تو بڑی بڑی وزنی چٹانیں ایسے تنکی کی طرح اڑ گئیں اور اس نے سرخ پانی پیدا کیا. اس نے چکی کی طرح گھومنا شروع کی. وہ تو گھومتے گھومتے اس نے پتھروں کو ہٹایا اور چٹانوں کو توڑا, بکھر ہوئے ریلی کی طرح نکلا. سارا ملک یمن اس کے لپیٹ میں آیا. جب وہ پانی خشک ہوا تو یمن ایک برباد خطہ تھا. یوں آج بھی میں یمن عدن گیا ہوں, عدن, آج بھی وہاں گھاس کا تنکا کوئی نہیں, بنجر اجاڑ. تو یہ تیسری بڑی قوم ہے جس کو اللہ نے پانی کے عذاب میں پکڑا اور ہمیں بتایا. یہ کسی آنے کا سنائے ہیں, اس لیے سنائے ہیں کہ ان والے گناہوں سے ہم بچیں. تو یہ جو سمندر کی موج اٹھی تو مجھے یہ ساری قوموں کا ماضی یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ میں دعائیں شامل نہ ہوتی تو یہی موج ساری دنیا کو, جیسے ملک یمن پورے کو لپیٹ میں لے لیا پانی نے, قوم فرعون کی ساری قوم کو لپیٹ میں لے لیا اور میر اسلام کی ساری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو بیچ میں آ کے رکاوٹ بن جاتی. اگر یہ اللہ کے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اٹھی ہوئی موج ساری دنیا کے لیے کافی. ایک موج 71% تو پانی ہے, 29% خشکی ہے, تو 71% سے سامنے 29% کی کیا حیثیت. صرف ایک بحر الکاہل کی اللہ لگام چھوڑ دے, 16,000 کلومیٹر لمبا, 11,000 کلومیٹر گہرا, ایک موج اس کی اللہ تعالیٰ اٹھا دے تو ہمالیہ پہاڑ بھی غائب ہو جائے اس کے. تو بھائیو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت کھلا چیلنج آیا ہے. اور صدیوں کے بعد, صدیوں کے بعد, بلکہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک, یہ پہلا شگاف ہے, یہ پہلا تازیانہ ہے, یہ پہلا طوفان ہے اتنے خوفناک سطح پر. یہ آنے والے طوفان کا پتہ دے رہا ہے. بارش آتی ہے تو ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے, ہواؤں آندھی آتی ہے تو پہلے افق سرخ ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. تو ہر کوئی کہتا ہے آندھی آ رہی, آندھی آ رہی, دروازے بند کرو, کھڑکیاں بند کرو, بھاگو بھاگو. بادل جب گرجتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کپڑے سمیٹو, بارش آ رہی, بارش آ رہی. تو یہ پانی کی موج کا جو اٹھنا ہے یہ بھائیو اللہ کی طرف سے بہت بڑا, یہ ایک وہ اعلان ہے, پیغام ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ لوٹ آؤ, اللہ کی طرف لوٹ آؤ. نہ یہ موجیں بکھرنے کو ہیں, زمین اپنے انداز اور تیور بدلنے کو ہے, کیونکہ ہر گناہ کی اتنی زیادہ فصل کاشت ہوئی ہے تو کاشت ہو کے پک چکی ہے. 300 سال ایسے پیچھے گزرے ہیں کہ ہر ہر گناہ اوپر گیا ہے, اوپر آیا, اوپر آیا. اب اتنا وہ پروان چڑھ چکا ہے کہ اس کی فصل بالکل تیار ہے. ہر ہر نافرمانی کی فصل پوری طرح تیار ہے. اور جب فصل پک جاتی ہے تو مالک ہارویسٹر ڈالا کرتے ہیں, آؤ بھائی کٹو, کٹائی کرو. تو نافرمانی کی ہر ہر فصل اپنی پوری آخری سطح پر ہے اور کٹنے کے لیے تیار ہے. تو بھائی یہ توبہ کرنے کا مقام ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اعلان ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرو, اللہ سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو تو پتہ نہیں آنے والی موج کو اس سے زیادہ خوفناک نہ ہو, اس سے زیادہ خطرناک نہ ہو. کیونکہ پریشانی اس بات کی ہے, اتنا کچھ دیکھا ہے لیکن توبہ کا دھیان کسی کو نہیں آیا. یہ خوفناک بات. اتنا بڑا علاقہ ہے, اتنی بڑی مسجد, 300 نماز, وہ بھی اس لیے کہ کچھ لوگ بیان سننے کے لیے آئے, کچھ ہماری جماعت کے لوگ ہیں, کچھ بیان سننے کے لیے آئے گئے. اگر ہماری جماعت نہ ہوتی, یہ بیان سننے والے نہ آئے ہوتے تو یہاں شاید 200 ہوتے. اتنے بڑے تازیانے کے بعد بھی اگر اتنا بڑا دھماکہ بھی لوگوں کو گھر سے کھینچ کر مسجد میں نہیں لا سکا, اس کے بعد پھر کوئی اس سے زیادہ بڑا دھماکہ آنے کی ضرورت پڑے گی. کتنی چیز خطرناک ہے. تو اس کے بھائیو بڑی توبہ کی ضرورت. پھر آج رات جو نادان لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے اور اس فضا میں جو نافرمانی کے نقشے قائم کریں گے وہ سے الگ چیز ہے. ابھی تو لاشیں بھی نہیں دفن ہوئیں اور نئے سال کی خوشی منانے کا نظام بن رہا ہے. کتنے درد کی بات. اتنا انسان سو جائے گا. پہلے بھی لوگ سوئے پر اتنا نہیں سوئے جتنا اب کے دور میں سوئے پڑے. یہ اور زیادہ خوفناک بات ہو رہی ہے کہ ادھر لاکھوں انسان ہیں جن کو دفن کرنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا. تو جانوروں کے پیٹ میں ان کی قبریں مر رہی ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھ کر اب تو ایسا کام ہو گیا کہ ٹی وی یہاں دکھا رہا ہے, ٹی وی یہاں دکھا رہا ہے, تیرتی ہوئی لاشیں اور معصوم بچے اور بوڑھے اور گلتے ہوئے بدن اور گرے ہوئے گھروندے اور ٹوٹی ہوئی اجڑی ہوئی بستیاں. یہ سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی نئے سال کی خوشی منانے کے لیے جا رہا ہو تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. یہ تو سب سے توبہ کروانے کا وقت ہے. اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وقت ہے کہ یہ موج ادھر آ جائے, کیونکہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ موج اٹھی ہے وہ گناہ تو فیصلہ آباد میں بھی ہو رہے ہیں, لاہور میں بھی, ملتان میں بھی, پشاور میں بھی, کراچی میں بھی, اسلام آباد میں بھی, ہر جگہ. تو یہ موج تو ہر جگہ جانی چاہیے. لیکن اللہ پاک کے محبوب کی دعا ہے کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ انسانیت کو اکٹھا کبھی نہیں پکڑے گا. ہاں قیامت کے قریب پکڑے تو پکڑے, جو قیامت ہی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عمومی طور پر ایسے پکڑ نہیں لائے گا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو پیچھے سے چل رہی ہیں. تو بھائیو اللہ سے خود بھی توبہ کریں, اللہ کے دربار لوگوں سے بھی توبہ کروائیں. بڑے بڑے اوکھے سے حالات میں سے گزر رہے ہیں, کیونکہ توبہ کرنے والی فضا بنی کوئی نہیں, احساس بیدار نہیں ہو رہا. اتنے بڑے دھماکے کے بعد بھی احساس بیدار نہیں ہو رہا, تو اس سے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی اگلی سخت چیز نہ آ جائے, اس سے اگلی سخت چیز نہ آئے. تو ہم سارے اللہ کے دربار میں روئیں دھوئیں توبہ کریں. حضرت عمر کے زمانے میں آتش فشاں پہاڑ پھٹا تو انہوں نے تمیم داری سے کہا آگ کو بجھاؤ. کہنے کہ میں کیسے بجھاؤں, کہ مجھے نہیں پتا یہ آگ کیوں نے بجھانی. تمیم داری کو کہا جا رہا ہے آتش فشاں پہاڑ کی آگ. 1996 میں مجھے ایک عرب لے گیا تھا, جدھر سے وہ آگ نکلی تھی وہ اس طرف لے گیا تھا. تو وہ لاوا جو ہے نا, لاوے کے شاہیاں آج بھی وہاں بکھری پڑی ہیں. تو کہنے لگا یہ جگہ ہے جس طرف سے وہ لاوا آیا تھا, مدینے کا تھا وہ لے گئے تھے. تو تمیم داری گئے اور جدھر سے آگ آ رہی تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو ایسے ہاتھ پھیلا دیے. جب ایسے گیا نا تو آگ وہیں کھڑی ہو گئی. پھر اس کو یوں کیا تو پیچھے ہٹ گئے, اور پھر دوبارہ ایسے کیا تو اور پیچھے ہٹ گئے, پھر ایسے کرتے اور پیچھے ہٹ جاتے. وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے اور یوں ہاتھ کر رہے تھے ویسے ویسے آگ پیچھے جا رہی تھی, پیچھے جا رہی. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ تھے اور کہتے جا رہے تھے لئی سل خبر و کلم آیا نا بھائی, سنا دیکھا برابر نہیں, سنا دیکھا برابر نہیں. تو اس طرح کرتے 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 ڈال دیا, جس غار سے نکلی تھی اسی میں اس کو واپس پہنچا دیا. کچھ 150 سال کے بعد وہ پہاڑ پھر پھٹا, پھر اس سے آگ نکلی. تو جب مدینے والوں کو پتا چلا تب تمیم جیسا تو کوئی نہیں تھا, اکیلا تنہا کافی ہوتا, سارے بھاگ کے مسجد میں آ گئے اور سجدوں میں گر گئے. تو آگ کا لاوا تیزی سے آ رہا ہے, مدینے کے قریب آ کر اس کا رخ مڑا اور دوسری طرف چلا گیا, شہر میں نہیں داخل. تو مسجدوں کو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہ ہوتی, سارے بھاگ رہے تھے, مسجد تبصرے ہو رہے ہیں کہ کوئی اتنی درار پڑ گئی, اتنے ایٹم بم پھٹنے کا دھماکہ ہوا. لیکن کوئی توبہ بھی تو اس کے ساتھ کرے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, رہی بس کرو بس کرو, اب لوٹو اپنے رب کی طرف. اللہ کی طرف سے تو یہ دھماکہ ہوا توبہ کروانے کے لیے اور اپنے قریب کرنے کے لیے. تو بھائی میں سارے بھائیوں کے سر مد میں گزارش کروں, بھائیو اللہ کے دربار میں توبہ کر, اور لوگوں کو بھی اس پر تیار کریں. دیکھو یہ کاروبار بڑھانے کا زمانہ نہیں ہے, پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ کاروبار جتنے اسی پہ گزارا کرو، بڑھانے کا چکر دل سے نکال دو، لوگوں کے پیچھے پھرو، ان سے توبہ کرواؤ۔ دیکھو گرتے ہوئے گھر میں بھی کوئی فرنیچر لا کے رکھے گا، ہے روز گر رہا ہے تو جو ہے وہ بھی نکالنے کے چکر میں پڑے گا۔ یہ سارا نقشہ نا گرتا ہوا اور ڈواں ڈول ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ چونکہ نافرمانی ایک دن تو اللہ نے پاس کر لیں گے، اب مسلمانوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس نافرمانی سے، وہ تو خود نافرمان، ہم تو خود نافرمان ہیں، تو ہم نے اس کو کیا روکنا ہے۔ جیسے نافرمانی یورپ امریکہ میں ہو رہی، ویسے یہاں ہو رہی، جو تباہی وہاں ہے وہ یہاں ہے۔ تو کوئی اللہ کا غیبی نظام چلے گا، اس سب کو توڑنے کے لیے کوئی اللہ اپنا غیبی نظام چلائے گا۔ یہ رونے کو رو کر مانگنے کی بات ہے کہ اللہ عافیت سے چلا دے، جھٹکے نہ دے۔ پتہ نہیں کتنا کتنی تباہی آئے گی، اگر واقعتا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا تو بڑی خوفناک تباہی کی شکل بن سکتی ہے۔ اس لیے بھائیو خود بھی توبہ کریں، لوگوں کے پیچھے پھریں، اور اپنی کمائیوں کو تو گھٹاؤ، بڑھائیں گے گھٹاؤ، ادھر سے وقت نکالو اور مسجدوں میں بیٹھو، قرآن کے سامنے بیٹھو۔ راتوں کو آج رات اللہ کے سامنے رو، 12 بجے لوگ شراب پیے ہیں تم نفل پڑھو، وہ ناچ گانے میں مبتلا ہوں گے تم سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کر دو، یا اللہ بس ہم سے ہو نہ سکا کہ ہم ان کو سمجھا سکتے اور ان سے ہم توبہ کروا سکتے، تو یا اللہ بس ان کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ وہ نافرمانی کی سزا کے ساتھ چند آنسو زمین کے اوپر گرا دو، شاید اللہ کو کسی کا آنسو پسند آ جائے اور انسانیت خوفناک عذاب سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری بہت بڑا عذاب ہے انسان کے لیے کہ اللہ کو نہ پہچان۔ تو آج رات جو ہے نا سونے کی نہیں ہے، خوفناک درجے کی نافرمانی ہونے والی، اپنے درجے کی فرما برداری کا اور اس کے سامنے رو دو بھائی، اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھ کے تڑپ کے مانگو، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر لے، اور جو تیری حکموں کو توڑ رہے ہیں یا اللہ تو ان کو بھی معاف کر لے۔ کیونکہ جب اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے تو پھر وہی بچتے ہیں جو لوگوں کو بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں، انہیں کو اللہ بچاتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان کو بچا لیا جو اوروں کو بچانے کی فکر کر رہے تھے اور اوروں کو برائیوں سے روکنے کی فکر کر رہے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا، باقی ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو چیز یورپ سے آ جائے وہ ہمارے لیے قابل عزت بن جاتی ہے۔ سال کی خوشیاں منانا بھی کوئی عقل مندی کا کام ہے، زندگی کا ایک سال گم ہو گیا خوش ہو رہے ہیں، چیز سے گم ہونے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی دیوانگی کی بات ہے کہ زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا اس پر لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا اگر اس بات کی خوشی ہے کہ جو سال صحیح گزر گیا تو پھر تو سجدے میں سر رکھنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی آفت میں نہ پکڑا، کسی مصیبت میں نہ پکڑا، نہ جسم پہ کوئی آفت آئی، نہ جان مال پہ کوئی آفت آئی، تیرا احسان ہے تم تیرے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ تو اس کا الٹا کام کہ اس میں سال عافیت سے گزارا، صبحیں شامیں لیل و نہار سب عافیت سے گزر گئے، اسی کے خلاف بغاوت۔ تو بھائی میں تو ہر سال جو ہے نا 31 تاریخ گھر سے نکل جاتا ہوں، آگے میرا 8 تاریخ کو پھر سفر ہے، لیکن میں یہ گھر کے دن تھے، یہ 31 کا دن میں کوشش کرتا ہوں گھر میں نہ گزرے، اللہ کی راہ میں گزرے۔ کہ اگر ہم ساری رات نہیں رو سکتے اور اللہ کے سامنے ہم کوئی اپنا عذر تو پیش کر نہیں سکتے، اللہ کو اتنا تو دکھا دیں کہ یا اللہ ہم اس نافرمانی سے بیزار تھے، ہم تیرے در پر آئے ہیں، تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو اس غفلت میں ہیں کہ تیرے ہی سے بغاوت کر۔ تو یہ کوئی بابرکت رات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں جاگو، یہ بڑی خطرے والی رات ہے کہ اتنی نافرمانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی اللہ کا عذاب کا دھماکہ ہو جائے۔ اس سے نہیں اللہ سے ساری رات نہیں جاگ سکتے ہو تو کم از کم 12 بجے تک تو جب اللہ کے سامنے کوئی نفل پڑھو، کوئی دعا مانگو، کوئی رو دو، آنسو بہاؤ کو اللہ کی منت خوشامد کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کے فیصلے واپس لے اور اپنے رحمت کے فیصلے اتار. تو وہی نیت کرتے ہو بڑے خطرے میں انسانیت آ چکی ہے, پھر بے حیائی کو اللہ نے ضرور ختم کرنا ہے, اسے اللہ نے کرنا ہے, اور مسلمانوں کے بس میں تو ہے نہیں, اللہ کو ضرور کرے گا. یہ گندا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا, اسے ٹوٹنا ہے اور یہ ٹوٹنے کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. رسول توڑے گا, جل صاف کرے گا, جڑو پھیرے گا. اپنے لیے اللہ تعالیٰ امت کو عافیت کے ساتھ محفوظ کر اور سلامتی کے ساتھ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اور جو بھی اس کا نظام چلے وہ اس سے امت محفوظ ہو جائے، یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ نظام زیادہ نہیں چل سکتا، صرف ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ اللہ کفر کو تو مہلت دیتا ہی رہتا ہے، دیتا چلا آیا۔ فرعون نے کہا میں رب ہوں، اللہ نے اس کو حکومت دے دی، کیسی عجیب بات ہے۔ ہمارا جو دشمن ہو تو ہمارے بس میں تو ہم اس کو رگڑا دے کے تہس نہس کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی وہ برابری پر آگے لگا رب ہی میں ہوں اور چھوٹا موٹا میں رب اعلیٰ ہوں۔ اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی، کتنے سال حکومت کرتا رہا۔ تو اللہ پاک کا مہلت کا ایک نظام ہے۔ تو بھائیو اللہ کے سامنے روز ہوگو، اس کو مناؤ گئے کہ یا اللہ بس اپنا تو فیصلہ اتار، اس نے فیصلہ تو کرنا ہے، اس نے اس باطل نظام کو توڑنا ضرور ہے۔ توڑنے کی جو بھی شکل بنا اس کے پاس کوئی چھوڑ کوئی نہیں، بے شمار خزانے اس کے پاس۔ ایک مچھر سے نمرود کو پٹوا دے اس کو کیا زور لگتا ہے، مچھر کی کیا اوقات، ایک مچھر سے پٹوا دے، پانی کی موج سے رب اعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مردار بنا کے ساحل پر پھینک دیا۔ تو یہ بے حیائی جو ہے نا، بے حیائی اس کی مہلت چھوڑی ہے، کفر کی مہلت چلتی رہتی ہے، بے حیائی کی مہلت چھوڑی ہے۔ سب سے شدید عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، جرم کے لحاظ سے فرعون سب سے بڑا مجرم ہے۔ فرعون کہ میں خدا ہوں، اس سے بڑا تو دعوے دار دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو کہ میں خدا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبویا بس، اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ پانچ عذاب اللہ نے مارے، پانچ۔ اور اتنی نفرت سے قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، اتنی نفرت سے فرعون کا ذکر بھی نہیں ہے، اور اتنی حقارت سے کسی قوم کا ذکر نہیں جتنا لوط علیہ السلام کی قوم کا حقارت کے ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے کٹھے پانچ عذابوں کا جھٹکا دیا ان کو، انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ جب زمین کو اوپر سے مارا نا زمین پر، تو کوئی وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں گڑھا ہو جاتے ہیں، تو جب اوپر سے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو زمین پہ پھینکا تو 300 میل تک زمین دھنس گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زور سے زمین پر ان کی بستی کو اٹھا کے پھینکا۔ میں اس سارے علاقے میں خود پھرا ہوں جہاں سے وہ غور، اس علاقے کو غور کہتے ہیں، غور بھنسی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں غور، ان اصبح ماؤکم غورا۔ تو وہ اردن اسرائیل کے اندر یہ ساری پٹی چلتی ہے، تو جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پھینکا وہاں سے لے کر 300 میل تک زمین اندر دھنس گئی تھی۔ جاتے جاتے ایک دم زمین نیچے ہو جاتی، ادھر سے آپ آ رہے ہیں ایک دم ایسے جیسے نہر نہیں کھولی جاتی، نہر اور اس کی کھدائی ہوتی، ایسے پوری زمین ایسے ہوئی پڑی ہے، لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو گہرا کر کے اس کی سطح کو نیچے کر دیا۔ پورے 300 میل کی پٹی ہے جس پر لوط علیہ السلام کی قوم کے گرنے کا وزن پڑا تو زمین میں دھس گئے، اور وہ خود آج بھی اس پانی کے عذاب میں کھڑے ہوئے ہیں جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز زندہ ہی نہیں رہتی، وہ اس وقت بھی اس دردناک عذاب کی نشانی بنے ہوئے۔ سب سے شدید اور متعدد قسم کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جکڑا، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ان کی بے حیائی کی وجہ سے۔ تو اس وقت بھائیو انسانیت بے حیائی کے سارے پھاٹک کراس کر گئے، ساری رکاوٹوں سے آگے کھڑی ہوئی۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ مسلمانوں میں تو کچھ ہے نہیں، ان میں تو طاقت ہے نہیں، تو اللہ کا اپنا غیبی نظام چلے گا۔ اس لیے ہم خود بھی توبہ کریں، لوگوں سے بھی توبہ کروائیں۔ یہی تبلیغ کا کام ہے کہ گھر گھر پھر کر لوگوں کی منت کرو، آ جاؤ بھائی اللہ کے رسول کی پاک زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ آپ نے ابو سفیان سے فرمایا تھا، ابو سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میری مانو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی لے کر آیا، ہر خیر لے کر میں تمہارے پاس آیا۔ تو بھائی اللہ پاک کے دربار میں رووو دھوو کوئی آنسو بہاؤ، کوئی اللہ کی راہوں میں پھرو، شاید اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نافرمانی پر کوئی نظام چلائے بھی صحیح تو ہماری حفاظت فرمائے. اس کے لیے بھائی پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے نئے نئے ارادے کرو، اور اللہ کی راہوں میں نکلنے کے لیے اپنے نام پیش کرو. بولو بھائی.
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب یہاں فرما رہے تھے ٹیکنیکل مسجد پیپس کالونی نمبر 1، تاریخ 31/12/2004. ہمارا ایڈریس یہ ہے پنجاب پبلک نزدیک پنجاب پبلک سکول نزدیک محمدی چونک پیپس کالونی نمبر 2 فیصل آباد، فون نمبر 71339.
تو کل 10 سے 12 اور 2 سے 4 بیانات ہوں گے، اس میں مستورات کو پردے کے ساتھ لے کر آئے ہیں. بہت اچھا موقع ہے، یعنی ہفتہ اور اتوار 2 دن ہیں، اور مہینے لوگوں کو لانا چاہیے. مستورات جو ہیں بات کا اثر بھی لیتی ہیں اور جلدی گھروں میں فضا بنتی ہے. ہم لوگ تو پھر بھی مسجدوں میں آ کے کوئی نہ کوئی بات سن لیتے ہیں، ان کو کم موقع ملتا ہے. تو اس کے علاوہ استعمال کریں سر، ان شاء اللہ کوشش کریں گے نا سر. اور شام کو ان شاء اللہ یہیں بات ہوگی، ان شاء اللہ مغرب میں تشریف لیں اثر میں، اور گشتیں بھی ہوں عشاء میں بات ہو جائے گی. گھر 47B ہے، آپ سرفراز صاحب 47B ادھر رانا آفتاب صاحب کے گھر کے ساتھ.
میری سارے دوستوں سے گزارش ہے، جیسے پیمن صاحب نے فرمایا، ہم سب کو خود بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، پوری امت کے اندر پھر پھر کے سارے مسلمانوں سے ہمیں معافی منگوانی چاہیے. تو صرف دنیا کے مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. بڑے مسائل تو آخرت کے اندر ہیں، جو طوفانوں سے بھی بہت بڑے ہیں، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں. تو اس کے لیے بھائی ہم دعوت بھی دیں، فضائیں بھی بنائیں. 3 دن جماعت آپ کے پاس ٹھہری ہوئی ہے، کل خوب فکر کریں، سارے نوجوانوں کو بھی ماحول کے اندر لے آئیں. مستورات الگ آ رہی ہوں، نوجوان الگ آ رہے ہوں، سارے سب کو لایا جائے. تو ان شاء اللہ کل صبح سے پہلے بیان جو ہے نا دوپہر 10 سے لے کے 12:30 تک بھائی ہمارے یہاں سر 47 ہی نیچے پیچھے دائیں طرف ہے، اس طرح سے زور کے بعد ہی پروگرام ہوگا. تو کل انشاءاللہ اسی طرح، کیونکہ کل مغرب کے بعد پروگرام رکھنا ہے، عشاء کے بعد ہی ہوگا انشاءاللہ. تو بھائی کل اپنے مختلف اپنے تاجروں کو، نوجوانوں کو، سب کو عشاء میں لے کے آئیں. مغرب کے بعد عمومی گشت ہوگا، عشاء کے بعد تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی. تو بھائی آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، باقی بھائی ہر شب جمعہ کو اسماعیل مسجد کے اندر اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی فضا بنتی ہے، پوری دنیا سے جماعتیں آ رہی ہیں، پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں. اس وقت سب سے بڑی بھی بات ہوئی کہ رائے بین کے اجتماع میں جو سب سے پہلے 10 جماعتیں ملکوں کی تیار ہوئیں وہ ساری ایران کی جماعتیں تھیں. اس میں 2 ہمارے فیصل آباد کے اندر، ایک خراسان کی اور ایک زہدان کی جماعتیں، 2 ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کے اندر ایک فضا اٹھی ہے اور لوگ نکلے اپنے گھروں سے. تو بھائی ہمیں بھی اپنے جو ہے نا استعدادوں کو تسلیم کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو سارے تمام کریں گے ان شاء اللہ، اور پھر خوب کل جو ہے نا مغرب کے بعد ہم نگشت کرتے ہوئے عشاء کی نماز میں اہتمام سے سارے دوستوں کو لے آئیں. مسکرات ان شاء اللہ عورتوں کے دل ویسے بھی نرم ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی بات سن کے جلدی رجوع کر جاتی ہیں، ان کے آنسو جلدی نکل آتے ہیں، ان کے گناہ جلدی معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ مسکرات کو بھی لے کے آئیں اور مردوں کو بھی لے کے آئیں. اور بھائی صبح فجر کے بعد جو مشورہ کس کو ہوتا ہے ٹیکنی والوں کا، ہاں تو بھائی صبح بھی فجر کے بعد ان شاء اللہ بیان ہوگا.
کچھ وقت میرے بھائیوں نکالا کرو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. جس کس نے بھی اللہ کا تعلق حاصل کیا ہے تو تنہائی کا کچھ وقت اللہ کو ضرور دیا ہے. خلوت جس میں اللہ اور بندہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، 24 گھنٹوں میں کچھ وقت ایسا ضرور بناؤ جس میں صرف اللہ کے ساتھ بات ہو، راز و نیاز. اس میں نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. قرآن ایک پیغام ہے، یہ کوئی فال نامہ نہیں ہے، برکت نامہ نہیں ہے، پیغام الہی ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو خاص طور پر اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، تو یہ ساری دنیا سے بات، جیسے ابھی آپ کے ساتھ بات ہو رہی، اس کے بعد میں کسی ایک آدمی سے الگ بیٹھ کے بات کروں تو وہ سمجھے گا شاید کوئی اہم بات میرے ساتھ کر رہے ہیں، سب سے الگ کر کے. تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ بھی خطاب کا ایک انداز. پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو. پھر اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے عیسائیو اور یہودیو. پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو. الگ الگ طبقات سے اللہ نے بات کی. پھر اللہ تعالیٰ اسی میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اچھا، ایک بات کتنی مزے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نیک اور بد سب کو کٹھے ہی خطاب کیا ہے، فرق نہیں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا تقوا، اے وہ ایمان والو جو تقوے والو ہو، تم سے بات کرنے لگا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا الذین اصلحوا، اے ایمان والو جو نیک ہو، ان سے بات کرنے لگا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، وہ مسلمان مرد عورت جس نے زندگی میں بھول کے بھی سجدہ نہ کیا ہو، اللہ اس کو بھی یہی عزت والا خطاب دے رہا ہے، اے ایمان والو. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ نے کسی امت کو، چاہے اہل ایمان تھے، ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا. یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ محض اپنے محبوب کے اکرام میں اللہ آپ کا اکرام کر رہا ہے. جیسے کوئی بڑا آدمی چلا جائے نا، تو اس کا ڈرائیور کی بھی سیو، ڈرائیور کو کہ ہمیں کھانا کھلا دیا، شیخ صاحب کے ڈرائیور کو کھانا کھلا دیا. تو ہم جو توفیلی بنے ہیں نا، ہم حضور کی توفیل بنے ہیں. اصل اکرام تو اللہ کے نبی کا تھا، تو اللہ نے ان کی توفیل ہمارا بھی اکرام کیا. ہمیں بھی اللہ نے نہیں کہا اے کتاب، ہم بھی تو اہل کتاب ہیں. اللہ نے کہا یا اہل الکتاب، اے کتاب والے. دیکھو، یا اہل الکتاب بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا بڑا اونچا لفظ ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. پھر اس میں اللہ نے کرم یہ کیا کہ سب کو لپیٹ میں لے لی. اس رمضان میں ہم نے یہ نہیں ناشنا خسرے جو ہوتے ہیں، خسرے، ان میں ہم نے گشت کیا. تو وہ ان میں سے ایک تیار ہو گیا، اس کو مسجد میں لے آئے، دوسرے آئے نہیں، وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا، وہ آئے نہیں، ایک تیار ہو گیا. اس کو جو آ کے نماز پڑھائی مسجد میں، کہنے لگا میں نے آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی. 40 سال عمر ہے، زندگی کی پہلی نماز پڑھی. میں نے پوچھا کبھی عید بھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگا نہیں جی، کبھی نہیں، عید بھی کبھی نہیں پڑھی، آج پہلا سجدہ کیا. اب وہ پانچ وقت کا نمازی بن چکا ہے ماشاء اللہ. ابھی میں ابھی بھی گاؤں سے ہوں، تو مجھے ملنے اسپیشل آیا تھا، تاکہ ہوں میں نچنا چھڑ دیتا ہے تو ہم میرے واسطے دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہا ہے اے ایمان والو. کتنی خوبصورت بات ہے. تو جب اللہ اتنی محبت سے بلائے تو کبھی ہم سنے ہی نہیں، کتنی گھٹیا بات. چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں بلائے نا تو ہم کھڑے ہوئے تھے، ہاں کیا بات، اللہ مجھے بلا رہا ہے، اے ایمان والے، میری سنتوں سے، اے ایمان والے. یا ایھا الذین آمنوا کا یوں مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والے، تجھ سے بات کر. تو یا ایھا الذین آمنوا میں ایک ایک کو اللہ پکڑ کے بات کر رہا ہے. تو کبھی میاں قرآن کھول کے دیکھا کرو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ اللہ ہم سے کتنی دفعہ، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کچھ کہتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. تو ایسی بے دھیانی میں گزر جاتے تھے. ایک دن خیال آیا کہ بھئی دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے کتنی دفعہ مطالبہ کر رہا ہے، ہم سے کیا چاہ رہا ہے. تو میں نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا ٹوٹل 99 دفعہ قرآن میں، صرف 99 باتیں اللہ کہتا ہے میری، مان لو سارے کام تمہارے کر دوں. پھر میں نے دیکھا کہ اس میں تکرار بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ. تو تین دفعہ تو ایک حکم آ رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. تو ایسے بہت سے جگہوں میں تکرار ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے بعد ایک ہی چیز اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ آخری فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں پہلا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یہ اللہ نے اپنے نبی کے حق میں ہمیں ادب سکھایا کہ میرے نبی سے ادب سے بات کرو. پہلا خطاب جو ایمان والوں سے اللہ نے کیا وہ یہ ہے کہ میرے نبی سے ادب سے بات کیا کرو، مفہوم اس کو بتاؤ. اور آخری جو بات اللہ نے ہم سے کی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی، یا 99 پورے ہو رہے ہیں، اے ایمان والو توبہ کر لو، آ جاؤ. توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ اپنے رب کی طرف. تو اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تھوڑا وقت قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، تھوڑا سا قرآن کا حصہ ایسا ہے جو ترجمے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اہل علم کے لیے چھوڑ دو، ان سے وقت ملے تو پوچھ لو. لیکن جہاں جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، قوموں کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، اس سے تو ہمیں براہ راست عبرت مل سکتی. جنت کے پڑھو گے تو تمہیں سامان جنت کا نظر آئے گا، جہنم کو پڑھو گے تو چیختے ہوئے تمہیں سنائی دیں گی. بہت بڑا، بہت بڑا سبق ہے قرآن کا پیغام. تو تھوڑا وقت نکال کے قرآن کو دیکھا کرو. اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزا دے جنہوں نے اس کے ترجمے کر کر کے اپنی جانوں کو کھلا دیا، کھپا دیا. تو کچھ وقت ضرور قرآن پاک کے لیے نکالو بھائی. سب اردو میں تفسیریں لکھی پڑی ہیں، اتنی تفصیل اردو میں ہوئی پڑی، کچھ تو وقت نہیں کر. ہمیں کہہ رہا تھا جس نے ادھار لینا ہو دینا ہو تو کتاب ایسی نہیں سمجھ میں آتی، جس نے لاکھوں لینے ہو لاکھوں دینے ہو اسے ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا لکھا ہو. یہ جو تمہارا کاروبار کا طرز ہے اس نے تمہارا سب کچھ تم سے چھین لیا، تمہیں اپنے آپ کا بھی نہیں چھوڑا. زیادہ کے چکر میں، زیادہ کے چکر میں کام کو ادھار پہ ڈالا، پھر وہ اگلے بھی چکر میں تو ہیرا پھیری میں، ادھار کو ہڑپ کرنا تو آسان ہوتا ہے، پھر وہ ان کی نیتیں یوں خراب ہوئیں وہ کھانے پہ آئے، دینے والوں کے اخلاق یوں خراب ہو کہ وہ ماں بہن کی گالی دینے پر آئے، یہ گالی دینے پہ برباد ہو گئے، وہ پیسہ کھانے پہ برباد ہو گئے، یہ بھی لٹ گئے وہ بھی لٹ گئے، دونوں خالی ہاتھ. سکون سے کام کرو، نقد پہ کرو اپنی نیند تو وہ تو پھر تمہیں کتاب بھی سمجھ میں آئے گی. تو کچھ وقت اللہ کی کتاب کے لیے ضرور نکالو بھائیوں، یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے. مہینوں گزر جائیں آپ قرآن کی ایک سطر کا ترجمہ بھی نہ دیکھیں، کتنی بڑی زیادتی. اور پہلا حکم کیا ہے؟ اقرا. پہلا حکم اللہ کا پڑھو، اللہ نے اپنے نبی سے کہا پڑھو، اقرا پھر کہا پڑھو. کچھ وقت نکالو. یہ قریب کے بزرگ ہوئے تھے مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے وہ سند کے لحاظ سے استاد بنتے ہیں، ویسے تو ہم نے کچھ نہیں پڑھا ان سے. تو ان جب ان کا انتقال ہوا اور میں تعزیت کے لیے گیا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ ساری زندگی کبھی سونے کے لیے چارپائی پر نہیں لیٹا کہ اب میں سونے لگا ہوں. ساری زندگی 62 سال کی عمر پائی، ایک رات بھی کبھی بستر پہ نہیں لیٹے کہ سونے لگا ہوں، لکھتے لکھتے سو گئے، پڑھتے پڑھتے سو گئے. تو اتنا لکھ گیا ہے وہ انسان، اور ایسا لکھ گیا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی چھٹی صدی کے کسی عالم کی گم شدہ روح اس کے اندر داخل ہوگی، ایسا لکھ کر گیا وہ انسان. سونے کے لیے کبھی نہیں لیٹے چارپائی، لکھتے لکھتے سو گئے, کتاب پڑھتے پڑھتے کتاب پر ہی سو گئے. تو ایسے لوگ اللہ کیا اس وقت تک پیدا کرتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا, تاکہ علم کی شمع جلتی رہے اور لینے والوں کو دینے والے موجود رہیں. یہ اللہ کا اپنا غیبی نظام ہے, ہر دور میں ایسے لوگ وہ پیدا کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. تو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تفسیریں ساری پڑھنا شروع کر دو, قرآن تو پڑھو, قرآن کے لیے کچھ وقت تو نکالو, آدھا رکو روز دیکھ لیا کرو, ایک رکو روز دیکھ لیا کرو, پیچھے سے والناس سے شروع, سورہ بقرہ سے شروع کرو, چونکہ احکام ہیں سورہ بقرہ میں, سارے احکام ہیں, تو طبیعت لگتی نہیں بعض اوقات, تو پیچھے سے شروع کرو, اس میں جنت جہنم جنت جہنم جو پچھلے 15 پارے ہیں, چونکہ اس میں اکثر مکی صورتیں آ جاتی ہیں, تو اس میں آخرت ہے, جنت ہے, توحید ہے, رسالت ہے, تو وہ دل کو کھینچنے والے مضامین ہیں. اور سورہ بقرہ, آل عمران اور سورت نساء اور مائدہ, یہ ساری کی ساری احکام پر مشتمل ہیں, احکام پر مشتمل. تو پیچھے جو قرآن کا حصہ ہے وہ موائز ہیں, تذکیر ہے, نصیحت ہے, کچھ وقت اس کے لیے ضرور نکال. لوگ نہیں کہتے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اولین آخرین کا علم چھپایا ہوا ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. میرا چھوٹا بھائی تھا نا, ڈاکٹری میں اتنا مصروف اور کچھ ویسے بھی زیادہ رغبت نہیں تھی, وہ کبھی قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا. ویسے نمازی شروع سے تھا لیکن قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا 2001 میں, تو اس کو جھٹکا لگا زبردست کہ ابھی ڈاکٹری کے لحاظ سے بقول اس کے ابھی ماں سے مرنے میں کافی دن تھے, وہ ایک دم ہی مر گئی. تو موت تو اللہ کا ایک ہمارا ہے, وہ کوئی بیماری سے اس کے ساتھ تو نہیں, ایک دم مر گئی. تو اس کو دم جھٹکا لگا, ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا. تو پھر تھا بھی وہ اکیلا, میں نہیں تھا, میں حج پر تھا, تو کسی اکیلے اس نے سمجھ, تو اس کا رخ مڑ گیا قرآن سے, قرآن پڑھنا شروع کر دیا خود ہی. ایک دن مجھ سے کہنے لگا, یار اسیانی دنیا میں مگر لگ گئے ہیں, قرآن تھا اندر دنیا شہی کوئی نہیں. پھر ساڑی تک ہر شہر لگ گئی دنیا سے, ہوں پتہ لگ گیا تھا شہی کوئی نہیں, اللہ میں شہی کوئی نہیں. کتنا بڑا اس کو نفع ہوا, کتنا بڑا نفع ہوا. اس لیے بھائیو, آپ سارے بھائیوں سے کہتا ہوں, کچھ وقت فضائل کی کتابیں پڑھنے میں لگاؤ, صحابہ کی سیرت پڑھو, اپنے نبی کی سیرت پڑھو. جتنا ہمارے نبی پہ لکھا گیا کسی پر نہیں لکھا گیا. احمد و محمد دونوں نام آپ سے صادق آئے, لاکھوں صفحات آپ سے لکھے گئے, لاکھوں, ایک ایک آپ کی صفت پہ لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی. تو کچھ وقت نکالو, اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو, صحابہ کی سیرت پڑھو, فضائل کی کتابیں پڑھو, قرآن کا مطالعہ کرو. یہ خلوت کا کام بتاؤ, تہجد پڑھو, نوافل پڑھو, ذکر کرو, تسبیحات, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, یہ تین صبح تین تسبیح شام, یعنی 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام کم از کم. یہ آپ کی خلوت جتنی طاقتور ہوگی تو اتنا آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی, اور آپ آنے کے سارے ماحول سے ٹکر لے سکتے. اور مہینے میں 3 دن اللہ کی رحمانی تھی, کیونکہ یہ سارا پڑا ہوا دل و دماغ سے پختہ اثر اس وقت چھوڑتا ہے جب اس کو ساتھ ماحول ملے. ماحول نہ ملے تو پھر وہ ضائع ہو جاتا. آدمی سمجھنے کے باوجود کر نہیں پاتا, چونکہ ساتھی نہیں مل سکتا. یہ ابو ثعلبہ خشنی کے جواب نے کہا نا کہ آنے والے زمانے میں جب ہوائے متبع ہوگی, ہر آدمی خواہش کا غلام ہوگا, اس وقت جو میرے دین کو پکڑ کے چلے گا اس کو 50 کا اجر ملے گا, تم میں سے 50 کا اجر. تو انہوں نے ایسے حیران ہو کے دیکھا, یا رسول اللہ ہمارے پچاس, حیران ہو کر کے نہیں, ہاں تمہارے 50. اس لیے کہ تمہیں دین پر چلانے والے ساتھی موجود ہیں, انہیں دین پہ چلانے والا ساتھی کوئی نہ ہوگا, سب ان کے لیے رکاوٹ ہوں گے. تمہیں تو آج دین پہ چلانے کے لیے ماحول موجود ہے, ساتھی موجود, ان کو کوئی ساتھی نہیں ملے گا دین پہ چلانے کے لیے. 50 کا اجر ملے گا. تو ساتھی نہ ہوں تو آدمی پڑھ کے بھی نہیں چل سکتا, سمجھ کے بھی نہیں چل سکتا. ماحول چاہیے ماحول. اس کے مہینے میں 3 دن ضرور نکل جاؤ. 27 دن حوصلہ رہے گا, ہمت رہے گی. ہر مہینے 3 دن چپ کر کے نکل جاؤ, فائدہ نظر آئے یا نہ آئے 3 دن نشان لگا دو کہ یہ 3 دن کوئی کاروبار نہیں, یہ اللہ سے معاملہ کرنا ہے. باقاعدگی کے ساتھ نکلیں تو 1 سال کے اندر اندر طبیعت میں تبدیلی نظر آئے گی, رخ آخرت کی طرف پھرتا ہوا نظر آئے گا, بشرط ایک وقت صحیح وقت صحیح لگے. جمعرات کو اسماعیل مسجد پورے ہفتے کا غبار دھل جائے. یہ تو اصل میں مجبوری ہے کہ ایک مسجد مقرر کرنی پڑی, جو ماحول کوئی نہیں, ورنہ تو جس مسجد میں چلے جاؤ وہی کام ہو جانا تھا. لیکن جو ہمیں مسجدیں خالی پڑی ہیں, اتنی بڑی مسجد ہے, اگر آئیے جماعت نہ ہوتی تو اب یہ گران پڑی ہوتی, تالا ہوتا, فیکٹریاں بند ہو جائیں تو مال بند, ورک شاپیں بند ہو جائیں تو گاڑیاں چلنی بند ہو جائیں. یہ تو ہماری ورک شاپ ہے, یہ بند پڑ گیا تو ہمارے ساری رگوں میں گند جمع پڑا, میل جمع پڑا. تو ایسی مجبوری بن گئی, ایک مرکز ہو جہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں بات, ورنہ یہ تو ہر مسجد مرکز ہے. ہر مسجد میں وہ اعمال زندہ ہوں جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے, تو ہر مسجد میں جانے والا وہ کچھ لے کے واپس جائے. کیونکہ لیکن مسجدوں میں ماحول نہیں رہے, فضا نہیں ہے, تو اس لیے اچھا بھائی ایک جگہ مقرر کرو, وہاں بیٹھ کے سارے اللہ کی بات سنو, سارے ہفتے کا کچھ گرد و غبار دھل جائے, رات وہاں قیام کرو, صبح آ جاؤ. تو بھائی یہ آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ 3 دن ضرور لگا لیا کریں, اس میں سستی نہ کیا کریں. کرو گے نا خیال میں, میں تو دیکھتا ہوں جو باقاعدہ چلتے رہتے ہیں تو ان کے اندر جیسے باقاعدہ روز کاروبار ہوتا رہتا ہے تو آگے بڑھتا رہتا ہے, نفع آتا رہتا ہے. پھر کبھی ایسا دور لگتا ہے کہ ایک دم ہی کٹھے جمپ لگ جاتا ہے, یہ تھوڑا تھوڑا آدمی چلتا رہتا ہے. کبھی اچانک اللہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوتی ہے تو وہ کہاں سے کہاں اس کو اللہ پہنچا دیتا ہے. تو اس کی لہر آ جانا میں کچھ پسند ہے, کوئی بات پسند آ جائے. اس لیے بھائی سارے دوستوں کی خدمت میں گھسا کہ میری ان باتوں پہ ہمدردی سے غور کرو, یہ کرنے کے کام ہے, صرف سن کے اٹھ کے چلے جانا یہ نادانی ہے, کرنے کے کام. کچھ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ طے کرو, گزارنا ہے. کتاب کے بغیر انسان نامکمل ہے, کوئی زندگی کی تکمیل نہیں اللہ کی قسم. اگر آپ لوگ اخبار سب باقاعدگی سے پڑھتے ہیں, کسی گھر میں جنگ آتا ہے, کسی میں نوائے وقت آتا ہے, کسی میں نیوز آتا ہے, کسی میں نیشن آتا ہے, کسی میں اخبار جہان کے گندے گندے رسالے, فحش تصویروں کے رسالے, اس کے لیے تو وقت نکالتے ہیں. دکانوں پہ اخبار آیا پڑا ہوتا ہے, سارے فیصل آباد کے اخبار آئے پڑے ہوتے ہیں, وہ جب فارغ مطلب تو وہ اخبار پڑھنے بیٹھ جائے. دائیں بائیں سیرت کی کتابیں رکھو, فضائل کی کتابیں رکھو, ضروری خبریں صبح دیکھ لو, پھر ان کو دفاع کرو. جو وقت فارغ مجھے بیٹھ کے کوئی وہ کتاب پڑھو جو میرے اور آپ کے اخلاق سے اثر انداز ہوتی, جسے کچھ ملتا ہو آدمی آگے بڑھ سکتا ہوں. قرآن کی تلاوت کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے اندر کی دنیا کو روشن کرو, آباد کرو. ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کرنا اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ, ان کی دعا لینے والے بنو. دعا جن کو ماں باپ کی دعا مل جاتی ہے ان کے بڑے کام بن جاتے ہیں, اور جو ان کی ہائے لیٹ سن لیتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کی دعا لینا سیکھو. ویسے اللہ تعالیٰ کہتا مجھے سفید بالوں سے شرم آتی, جس نے پیدا کیا اس کو شرم آتی. آلائی تو اللہ عزب ابنا السمانی, مجھے شرم آتی ہے کہ میں 80 سال کے بوڑھے کو عذاب دوں, لہذا میں نے قسم کھا لی ہے 80 سال کے بوڑھے کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا. کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی. جب 70 سال کا ہو جاتا ہے نا, 70 سال کا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میں اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں, تم بھی پیار کرو. 70 سال کی سروس پر یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ خود پیار کرنے لگ جاتا ہے. 80 سال کا ہو جائے تو اللہ قسم اٹھا لیتا اب تجھے عذاب نہیں ہو, آگ کا عذاب نہیں. 90 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دیتے, اور قیامت والے دن اللہ کھڑا کر کے کہے گا جس جس کی سفارش کرے گا تیری تو پہلے اس کو بھی معاف کر دوں. کیسا مہربان ہے میرے مولا, کیسا مہربان ہے میرے مالک. تو بھائی اپنی زندگی کو ترتیب دینا چاہیے, صرف کماتے کماتے نہ گزر جائے. تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کی زندگی میں ایک خوبصورت تبدیلی آتی اور اللہ کی پسندیدہ زندگی کی طرف آدمی گامزن ہو جاتا. ایسے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کچھ وقت نکالو. اللہ کا فضل, اللہ تعالیٰ نے ہر ہر طبقے میں کام شروع کر دیا. مجھے آج یہ بات سمجھ میں آئی, آپ سے بات کرتے کرتے میرا ذہن ادھر گیا تھا, پھر وہ آگے بات چلی گئی تو رہ گئی. اللہ تعالیٰ مختلف طبقات سے خطاب کر کے ان کو مخصوص طور پر اللہ بات کر مجھ سے کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے الگ بات کی, یا ایھا الذین ھادوا, یہودیوں سے الگ بات کی, یا اہل الکتاب, عیسائیوں سے الگ بات کی, یا ایھا الذین کفروا, کافروں سے اللہ تعالیٰ نے الگ بات کی, اور عورتوں سے الگ بات کی ہے, یا نساء النبی, عورتوں سے الگ بات اللہ کا کہہ. فقل یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ عورتوں سے الگ بات کر رہا ہے, اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ طبقہ طبقاتی کام بھی ضروری ہے. ہر ہر طبقے کو الگ الگ جوڑنا, ہر ہر طبقے کو الگ الگ چلانا اور ان میں کام کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. تو آپ لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں وقت دو, اس میں ہر ہر طبقے کو, خواص کو کیسے جوڑنا ہے, ڈاکٹروں کو کیسے جوڑنا ہے, تاجروں کو کیسے لینا ہے, غریبوں کو کیسے لینا ہے, رکشے والوں کو, ریڑھی والوں کو, ہر ہر طبقے میں اللہ نے جوہر چھپا کے رکھے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے کوئی سورج نکلے اور سب کی ہدایت کا سامان بن جائے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ایک ایک طبقے سے الگ بات کرتا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر طبقے سے الگ الگ بات کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی صفات کو اللہ کے دین پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے بھائی اپنی مسجدوں میں بھی کچھ وقت دیا جائے تاکہ یہ مسجد ہماری آباد ہوں, یہاں ذکر تلاوت کی فضا قائم ہو, آنے والا اسے اثر لے. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر آیا تھا امریکہ سے, مجھے یاد نہیں سن کون سا تھا, یہ کوئی 94-95 کی بات. تو وہ آیا سیدھا ہمارے استاد مولانا زرشا صاحب کے پاس, بیوی ساتھ تھی, اس کو گاڑی میں بٹھایا تھا, میں آتا ہوں چیک کار کے لیے, کہ یہ مرکز کے لیے مدرسے. تو انہوں نے فرمایا بھی ہم تو یہاں ایسے پیسے نہیں لیتے کسی. اچھا آپ کیا لیتے ہیں؟ کہ ہم تو یہاں لوگوں سے وقت لیتے. اچھا یہ اس کے لیے بڑا ایک شوق تھا کہ امریکہ سے آ رہا تھا نا, وہاں تو پیسے رد کر دینا بڑی عجیب بات ہے. ان کا اچھا میں مرکز دیکھ لوں گا, دیکھو. وہ کہنے لگا کہ مجھے خود سنا رہا, کہنے لگا میں مسجد میں گیا وہاں دیکھا عجیب رنگ, ادھر عربوں کے کمرے میں گیا وہاں عجیب رنگ, پھر میں پیچھے چلا گیا جہاں روٹی پکڑی تھی, تو وہاں دیکھا پوری جماعت بیٹھی وہ گاجریں کاٹ رہے کر, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اور دودھ گرم کرنے والا وہ اس میں وہ ہلا رہا ہے, وہ کڑکڑ کر رہا, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. میں تو یہ منظر دیکھا تو میرے چھم چھم آنسو بہنا شروع ہو, یہ کیسی عجیب فضا ہے. کب پھر میں واپس آیا مولانا زہر شاہ صاحب, جی آپ کتنا وقت مانگتے ہیں؟ ان کا 4 مہینے کا. جی اچھا, واپس گیا اپنی بیوی کو چابی پکڑائی, کہا تو واپس چل اسلام آباد, میں 4 مہینے لگا کے آؤں. انہوں نے کہا دماغ ٹھیک ہے, کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں ٹھیک ہو گیا, اب ٹھیک ہو گیا ہوں, پہلے کر اب ٹھیک ہو گیا. تو واپس بھیجا وہ کچھ 4 مہینے کے, وہ تو 2 مہینے گزار چکا تھا جب میری اس سے ملاقات ہوئی مسجد میں, تو اس نے اپنی کہانی سنائی. تو بھائی ہماری مسجدوں میں یہ فضا ہو, یہ ماحول ہو کہ آنے والوں کو یہاں سے فضا ملے. باہر سارے بھائی اس کی نیت کرو اور اس کے ارادے کرو, جو جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان پر سارے غور کرنا, ٹھنڈے دل سے کچھ وقت نکالنا, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت نفع عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وصل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہمارا آقا ہے. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے اگلے پچھلے معاف کر دے. یا اللہ تیرے سمجھانے کے باوجود بھی ہم نہ سمجھے، تیرے روکنے کے باوجود بھی ہم نہ رکے. میرے مولا، تیرا رزق کھایا، تیرے خلاف بغاوت کی، تیری نعمتوں سے نفع اٹھائے، تیرے ہی حکموں کو توڑا. میرے مولا، آج ہم اپنے جرم کا اعتراف کر کے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں. اپنے پانیوں کو لگام دے میرے مولا، ہم تیری کسی بھی مخلوق کی ٹکر لینے کے قابل نہیں. یا اللہ اپنے پانیوں کو لگام دے میرے مولا، اپنی ہواؤں کو روک لے میرے مولا. بے شک ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ یہ پانی ہم سب کو نگل جائے، یہ ہوائیں ہمیں اڑا دیں، یہ زمین پھٹ جائے اور یہ سب اس میں دھنس جائیں. ہمارے گناہ تو واقعی ایسے ہیں میرے رب کہ ہم یا اللہ ایک پل کے لیے بھی یا اللہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں. لیکن میرے مولا، تجھے تیرے اس محبوب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جن کو پہنچنے کے لیے تو جبریل کو آسمانوں سے اتارتا تھا. یا اللہ وہ ہچکیاں، وہ آہیں جس سے تیرا عرش ہلتا تھا، تو نے کتنی دفعہ جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو چپ کراؤ. تو نے خود قرآن اتارا میرے مولا، اور تو نے فرمایا کہ اتنا نہ رو میرے نبی، لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مؤمنین. یا اللہ تیرا قرآن گواہ ہے کہ تو نے اپنے نبی کے سب کو تسلیاں دیں، اس کے آنکھوں پوچھے. یا اللہ وہ تیرے نبی کا درد اور غم پر وہ ہائے، وہ سسکیاں، وہ آہیں، یا اللہ جس کی وجہ سے تیرا قرآن اترا، تیرا جبریل بھاگا ہوا آیا، تسلیاں دیتا ہوا آیا. اے میرے مولا، تو ان آہوں اور ان سسکیوں کے طفیل میرے مولا اس امت پر آئے ہوئے اوکھے وقت کو ٹال دے. یا اللہ بے شک یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور ساری انسانیت اس وقت نافرمانی کر کے تجھے للکار رہے ہیں میرے مولا. جبھی تو پانی بکھر کے باہر آ رہا ہے، زمین لرز رہی ہے، کپ کپا رہی ہے. یا اللہ ہم آج معافی مانگتے ہیں، اور آج کی رات جتنے بھی مسلمان یا اللہ غفلت میں ڈوب کر تیری نافرمانی کریں گے، ہم ان کی طرف سے بھی یا اللہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے ان بھائی بہنوں کو معاف کر دے، انہیں پتہ نہیں میرے مولا، وہ اسی کو خوشی سمجھ رہے ہیں، تیری نافرمانی کو خوشی سمجھ رہے ہیں میرے مولا. ہلاکت کے راستے کو وہ کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں میرے مولا. ان کی آنکھیں تو ہیں پر دلوں کی روشنیاں ختم ہیں، اس لیے وہ میرے مولا گمراہی کو عزت سمجھ بیٹھے، اس میں چین تلاش کر بیٹھے. یا اللہ وہ گندی راہوں کو صاف سمجھ کے اس طرف دوڑ پڑے. یا اللہ تیرا فضل ہوا تو نے ہمیں مسجد میں بٹھایا، اگر ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے کرتا تو آج ہم بھی یا اللہ اس رات میں پتنی تیری کتنی نافرمانیاں کر رہے ہوتے. اے میرے مولا، توفیق ملی تیرے در سے ملی، فضل ہوا تیرا ہوا، کرم ہوا تیرا ہوا. ہم تو بڑے حقیر ہیں، بڑے گندے ہیں، بڑے نافرمان ہیں. یا اللہ تیرے رحم و کرم کے طفیل ہم تیرے گھر آ بیٹھے، ہمیں اس سے فخر نہیں ہے. یا اللہ یہ تیرا ہی دیا ہوا عزت اور اعزاز ہے، تو چھین لے تو یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں. یا اللہ میرے مولا، میرے آقا، یا اللہ آج کی رات میں جتنے لوگ غفلت میں ڈوب کر تیرے حکموں کو توڑیں گے، یا اللہ کاش ہم ان کو سمجھا سکتے، کاش ہم ان کو ان راہوں سے روک سکتے، ہم ان کے آگے آخرت کو لا سکتے. میرے مولا ہم نے غفلت کی، ہم انہیں نہ سمجھا سکے، سار سال گزر گیا ہم ان سے توبہ کروا سکے، نہ ان کو تیری بات پہنچا سکے. وہ اسی غفلت میں آج میرے مولا تیرے حکم توڑیں گے، تیری نافرمانی کریں گے، تجھے للکاریں گے. یا اللہ تو اپنے کرم ہی کا معاملہ فرما، ان کو معاف کر دے یا اللہ، اور اپنے آنے والے عذابوں کا رخ موڑ دے. یا اللہ تو نے ایک پانی کی موج کو بھیجا، یا اللہ لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے. یا اللہ یہ پانی اگر تو کھلا چھوڑ دے تو ہمیں کون، ہم میں سے کون ہے جو سلامت رہے گا؟ تو زمین کی لگام ڈھیلی کر دے تو یہ ہمیں دھسا کے اندر لے جائے، تو ان بادلوں کو اجازت دے دے تو ان کی بجلیاں گرج کر کڑک کر ہمیں راہ کر دیں، یا اللہ تو ہواؤں کو اجازت دے دے تو یہ ہمیں تنکوں کی طرح اٹھا کے لے جائیں. تیرا رحم و کرم ہے میرے مولا، تو نے ان کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے، تو نے ایک تھوڑی سی موج کو چھوڑا یا اللہ وہ گھروں کے گھر اجاڑ کے لے گئی. یا اللہ یہ موج ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ساری دنیا پہ آنی تھی، تیرا کرم ہوا کہ تو نے پھر بھی اللہ کروڑوں اربوں کو محفوظ رکھا, چند لاکھ کو پکڑ کے تو نے ہمیں پیغام دیا کہ توبہ کرو. پر میرے مولا دکھ درد اس بات کا ہے, کتنا بڑا سانحہ دیکھ کر بھی تیرے بندے بیدار نہیں ہوئے, پھر وہ غفلت میں ہیں, پھر وہ آج کی رات تیری نافرمانی کے منصوبے بنا چکے ہیں, ترتیبیں قائم ہو چکی ہیں. یا اللہ تو بھی کیسا مہربان ہے میرے رب, اتنی نافرمانیاں دیکھ کر پھر بھی کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, سلاتا بھی ہے, اٹھاتا بھی ہے. ہم تو اپنے نافرمان نوکر کو چھوڑ یا اللہ اپنی اولاد کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. تو کیسا مہربان رب ہے میرے مولا, کتنی نافرمانیاں دیکھ کر بھی یا اللہ تو ہمیں مہلت دیتا چلا آیا اور مہلت دیتا ہی جا رہا ہے. یا اللہ تو اپنے محبوب کے آنسوؤں سے تو خیر اس امت سے کرم کر دے یا اللہ. یا اللہ جو نادانی میں نافرمانی کے کلہاڑے اپنے اوپر چلا رہے ہیں, یا اللہ ہم اپنے لیے بھی توبہ کرتے ہیں, ان کے لیے بھی توبہ کرتے ہیں میرے مولا, تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے میرے آقا. ہمارے بس میں نہیں ان کو سمجھانا, ہماری طاقت نہیں ہے ان تک پہنچنا. یا اللہ تیرے ہاتھوں سے تو کوئی دور نہیں, تیری رحمت سے کوئی دور نہیں. یا اللہ پوری دھرتی میں آج کی رات بڑے گناہ ہوں گے, تو سب کو معاف کر دے یا اللہ. جتنے کافر ہیں ان کو ایمان کی دولت دے دے, اور جتنے مسلمان میرے مولا اپنی غفلت میں ڈوب کر یہ سب کچھ کریں گے انہیں معاف کر دے, اور انہیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت اتنی دے دے کہ اندر کی ایمان کی انگیٹھیاں ایک دفعہ پھر دہکنے لگیں, ان کے اندر ایمان کی وہ حرارت پیدا کر میرے مولا کہ گناہوں کا سارا میل پگھل کر ان کے روئیں روئیں سے نکل جائے اور وہ پاک صاف ہو کر تیرے اور تیرے محبوب کی محبت کرنے والے بن جائیں. یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم صرف اتنی شکل بنائی ہے کہ تیری راہ میں نکل آئے, ہم اس سے آگے ہمارے پاس نہ ہمت ہے نہ اسباب ہیں. یا اللہ ہم نے خالی شکل بنائی ہے اپنے گناہوں پہ بھی نادم ہیں, اور یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے جتنے گناہ ہیں اس پر بھی ہم معافی مانگتے ہیں میرے مولا. اب تو درگزر کا معاملہ فرما, ان موجوں کو روک میرے مولا, ان زلزلوں کو روک میرے مولا, تو عافیت سے ہدایت کا فیصلہ فرما, عافیت سے کفر کی طاقت کو توڑ دے اور باطل کی طاقت کو ملیا میٹ کر دے. اور ہماری نوجوان نسل میرے مولا جو رنگ رنگ میں ڈوب گئی اور موسیقی میں ڈوب گئی, بے پردگی آوارگی میں ڈوب گئی, ان کی آنکھیں کھول دے یا اللہ, ان کو آخرت دکھا دے یا اللہ, ان دنیا کے اس فریب سے یا اللہ اس دھوکے سے نکلنے والا بنا دے میرے مولا. ان کے اندر میں ایسی ایمانی شمع روشن فرما کہ جس کی روشنی میں یہ گناہوں کی غلاظت دیکھیں, نیکیوں کی یا اللہ خوبصورت پھلواڑیاں دیکھیں. اے میرے مولا جیسے تو نے ہمارے ماتھے کی سر کی آنکھوں کو زندہ فرمایا, ہمارے دل کی آنکھوں کو بھی زندہ کر دے یا اللہ. ان آنکھوں سے ہم دن رات کا روشنی اور اندھیرا دیکھتے ہیں, میرے مولا دل کی آنکھ زندہ کر دے جس سے ہم کفر کا اندھیرا دیکھ سکیں, ایمان کی روشنیاں دیکھ سکیں. اس کی فضائیں قائم فرما. آج کی رات میں اس ملک میں جتنے تیری نافرمانی کریں, پوری دھرتی پر جتنے تیری نافرمانی کریں, وہ مسلمان ہیں تو انہیں معاف کر دے یا اللہ, وہ کافر ہیں تو ان کو ایمان کی دولت دے دے یا اللہ. میرے مولا کوئی ایسی پکڑ نہ آ جائے کہ سب تباہ و برباد ہو جائیں, کوئی ایسا تیرا عذاب نہ آ جائے کہ ہم سارے گرفت میں آ جائیں. یا اللہ بس تو کرم ہی فرما دے, کرم ہی فرما دے. لوگ نافرمان ہوں میرے مولا تو کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, فرما بردار ہوں تو بڑا نہیں ہوتا, تو اتنا بڑا ہے مولا کہ کسی کے بھی تجھے سجدوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اے میرے رب اپنے محبوب کی امت کے, یا اللہ اندر کے سارے دریچے کھول دے اور ان کے ایمان کی شمع کو فروزاں کر دے, ہماری مسجدوں کو آباد کر دے. میرے مالک ہم نے شکل بنائی ہے, آج کی رات تیری راہ میں آ گئے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھے یا اللہ تجھ سے مانگ سکیں, تیری منت کر سکیں کہ ہماری نسل کو سیدھا راستہ دکھا دے. یا اللہ انہیں گناہوں کی نفرت دے دے, فرما برداریوں کا شوق دے دے, انہیں اپنا بلا لے میرے مولا, اپنا بنا لے میرے مولا, اپنا بنا لے میرے آقا. کیا یا اللہ اندھیر ہے, تو نے پورا سال ہمیں عافیت کی زندگی دی, صبحیں آئیں تو ہمیں بچاتا رہا, شامیں آئیں تو ہمیں بچاتا رہا, رات کے اندھیرے آئے تو ہمیں میٹھی نیند سلاتا رہا, موسم رخ بدلے تو ہمیں عافیت سے چلاتا رہا, 365 سال کا ایک ایک پل تو نے اچھا گزروایا اور اس کا عوض ہم نے کیا دیا کہ آج رات تیری نافرمانی کے منصوبے بنا لیے. اے میرے رب, اے میرے رب, تو ہمارے ان نافرمانیوں پر ہمیں یا اللہ ہماری گرفت نہ فرما، گرفت نہ فرما، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمارے ان بھائیوں بہنوں کو بھی معاف کر دے جو آج رات غفلت میں مستی کریں گے، انہیں یا اللہ جنت کا شوق عطا فرما،